أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والا. شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مناجات. اس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ غافر، کہ جس کو سورہ مؤمن کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خود کو پکارنے کی دعوت دے رہا ہے، دعا مانگنے کی. دعا کا معنی پکارنا ہے، پکار کر اپنی کسی حاجت کو، کسی مشکل کو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے حل کو طلب کرنا، اسے دعا کہتے ہیں. تو میں اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس آیت کے بعد حدیث کی جو ہماری پہلی کتاب ہے، کتاب اصول کافی، اصول کافی کے اندر چند کتب ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے کتاب الدعاء. کتاب الدعاء میں شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے دعا کے بارے میں فرامین جمع کیے. یعنی دعا کیا چیز ہے، دعا کیا تاثیر رکھتی ہے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ ہستیوں نے بیان فرمایا. تو جس قدر وقت نے اجازت دی، انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کے بعد دعا کے بارے میں چند روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، تم لوگ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، جواب دوں گا، بے جواب نہیں چھوڑوں گا. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، زمانہ لوگوں کی عوام کی قرآن مجید سے دوری کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ فرامین اہل بیت سے دوری کا زمانہ ہے، اس معنی میں کہ ہم لوگ خود نہیں پڑھتے، زیادہ تر سنی سنائی پر اکتفا کرتے. تو جب ہم سنی سنائی پر اکتفا کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے، او یار وہ مولانا صاحب تو کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ والے مولانا صاحب کچھ اور کہہ گئے ہیں، وہ بھی علماء ہیں یہ بھی علماء ہیں، ہم کہاں جائیں؟ یہ طریقہ قرآن نے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کے لیے یہ حالت پسند نہیں کی کہ اگر چند بندے بات کریں اور وہ باتیں آپس میں ٹکراتی ہوں تو کنفیوز ہو جائے، بلکہ قرآن کریم نے مومن کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ مومن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ باتوں کو، جن باتوں کو سنتا ہے ان کے درمیان میں سے سب سے بہترین بات کا، بہترین بات یعنی بہترین بات کا مطلب یہ نہیں جو اس کو زیادہ مزیدار لگے، بہترین بات جو برحق ہو، تمام باتوں کی نسبت برحق ہو چاہے اسے کڑوی ہی کیوں نہ لگے، اس کی تشخیص دے سکے. یہ صلاحیت اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے مومنین کے لیے پسند فرمائی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسی بات سننے میں ملے، بعض لوگ ایسی بات کریں کی ہو، آپ نے سنی ہو یا حتیٰ کسی کتاب میں پڑھی ہو کہ جناب اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں مانگی جا سکتی، اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے آپ نے ایسی بات سنی ہو. اگر کسی نے قرآن پڑھا ہو تو دنیا کا سب سے بڑا آیت اللہ العظمیٰ بھی ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کرے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی تو یہ مومن دھوکہ نہیں کھائے گا اس کی بات سے، کیونکہ جانتا ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا. ایک تو یہ آیت ہے، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو. یہ مجھے پکارو جمع کا لفظ نہیں ہے، واحد کا لفظ، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں استجابت کروں گا، میں جواب دوں گا. اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں، سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندوں کو بتائیے کہ یقیناً میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں کہ کہیں چل کے جانا پڑے، اللہ کو سنانے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب اے رسول سوال کریں آپ سے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے اللہ اور بندے کے رابطے کی. ایک مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، رسول اللہ کا، اہل بیت اطہار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، خوب یہ اپنی جگہ پر، لیکن اتنا افراد کا شکار ہو جانا کہ کہنا کہ نہیں اللہ سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہو سکتی، تمہاری شکل ہی نہیں ہے اللہ کو پکارنے والی، یہ خلاف صریح قرآن، خلاف صریح قرآن. آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس کو خطاب کرتے ہیں؟ جی آپ جب درود پڑھتے ہیں تو کس سے خطاب کرتے ہیں؟ کسی پیر فقیر کو پکارتے ہیں یا کہتے ہیں اللہم؟ اللہم یعنی اے اللہ، صلی علی محمد و آل محمد، ڈائریکٹ اللہ سے خطاب. آپ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نماز میں اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تیری کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی اور تمیز کرنے کی، کیونکہ اللہ نے اسی صلاحیت رکھنے والوں کو قرآن میں خوشخبری دی ہے کہ اے رسول، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر بہترین بات کے پیچھے چلتے ہیں، ہر بات کے پیچھے نہیں چل پڑتے. صلوات پڑھیے محمد والے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں استجابت کروں گا، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. یہاں تک ایک بات. اچھا، جو یہ کام نہ کرے اللہ کو کیسا لگتا ہے؟ جو بندہ دعا نہ مانگتا ہو، ذرا غور سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو اسی آیت کے بارے میں، پہلی روایت اسی آیت کے بارے میں، پہلی حدیث. آیت ابھی چل رہی ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، بے شک جو لوگ، ان الذين يستكبرون، يستكبرون استکبار، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ پیچھے ذکر دعا کا ہوا آیت میں، اس عبادت سے مراد اللہ سے دعا مانگنا. یعنی اللہ اس آیت میں، جیسا کہ ابھی فرمان معصوم بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا فرما رہا ہے؟ یعنی دعا کو اللہ اپنی عبادت قرار دے رہا ہے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں مستجاب کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد رسوا ہو کر گھٹنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. اتنے ناپسندیدگی کا اظہار ہے ان سے جو خدا سے دعا نہیں مانگتے. اللہ چاہتا ہے کہ دعا کے ذریعے بندہ اپنی محتاجی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے. انسان جس، توجہ کیجئے، انسان یہ جو احساس ہے نا محتاجی کا، یہ عجیب احساس ہے. انسان جس کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اس کی باتوں سے نافرمانی نہیں کرتا. آپ ابھی، ہم اللہ کی بات اگر نہ کریں، فرض کریں ایک غریب آدمی ہے، ہر کوئی ہم میں سے اپنے آپ کو تصور کرے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی کام کی چیز اس میں نہیں ہے، تو اس کو ایک امیر آدمی، ایک صاحب اختیار آدمی، وہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ تو اگر میری بات مانے اور میری نافرمانی نہ کرے تو پھر تو جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا تجھے. تصور کیجئے، وہ جو بھوکا مر رہا تھا، وہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، اس کے مسائل وہ حل کرنا شروع کرے. اب اس کو پتہ ہے کہ ایک ایک روپے میں اس کا محتاج ہوں، اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچے گا، پھر اچھے بھلے گھر سے نکل کے فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا، بھوکا مرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، گرمی سردی میں پناہ گاہ نہیں ہوگی میرے پاس. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کا محتاج ہے اسے ناراض نہ کرے. دعا اصل میں یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری ٹائم بندہ موج مستی کرتا رہے, جس سے دعا مانگنی نافرمانی کرتا رہے, اور جب کہیں کام خراب ہو جائے اس وقت شکل بنا کے اس کے پاس آ جائے کہ میں جی آیا ہوں میرا مسئلہ حل کر دوں. یہ طریقہ نہیں ہے. پس ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد ان قریب گھٹنوں کے بل یعنی رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کون سی سورت کی ہے؟ سورہ اونچا بولے غافر. اس کا ایک اور نام بھی میں نے بولا, وہ کون سا ہے؟ مومن. اور آیت نمبر کون سا تھا؟ 66 0. تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ جا کر چیک کر سکیں کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی کمی یا کوئی اضافہ تو اس میں نہیں کیا. چیک کرنے کی بھی عادت ڈالیں تاکہ ذرا یہ سمجھنے کی اور پرکھنے کی صلاحیت آپ میں زیادہ ہو جائے, ورنہ کوئی حال نہیں ہے. کتاب الدعاء, اس کا پہلا باب ہے باب فضل الدعاء والحث علیہ, دعا کی فضیلت اور دعا کی طرف ترغیب کا باب. دعا کی فضیلت اور دعا مانگنے کی ترغیب کا باب. پہلی حدیث اس میں عن زرارۃ عن ابی جعفر علیہ السلام. ایڈریس کیا ہے؟ اصول کافی کتاب الدعاء. کتاب الدعاء کا پہلا باب ہے باب فضل الدعاء والحث علیہ. زرارہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں, یہ نقل کرتے ہیں امام ابی جعفر یعنی محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ امام نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول, بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے. وہی آیت جو میں نے بھی آپ کو سنائی ہے, امام وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس روایت کے مطابق ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قال, یہ آیت تلاوت کر کے امام نے فرمایا کیا؟ ہو دعا, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے عبادت یہ دعا ہے, جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں ہو دعا, یہ دعا ہے. پھر فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَتِ الدُّعَا. افضل کہتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والی, سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اس وقت اپنی اس سوال کے ذریعے اپنی عاجزی کا, اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے, اور یہ خدا کو بہت پسند ہے. جو نہیں کرتا وہ باطل کر رہا ہوتا ہے. جو کسی بھی معاملے میں خود کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا وہ اصل میں باطل خیال کے پیچھے ہوتا ہے. قل تو, اور جناب زرارہ کہتے ہیں میں نے امام سے کہا, میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کا آخری حصہ, ان ابراہیم الاواہ حلیم, بے شک ابراہیم اواہ تھے اور حلیم تھے بردبار. یعنی میں نے اواہ کا معنی پوچھا, قال, امام نے فرمایا الاواہ ہو دعا. اواہ یعنی دعا کیا مطلب؟ بہت زیادہ دعائیں مانگنے والا, کثرت سے دعائیں مانگنے والا تھا ابراہیم. اللہ نے تعریف کی ہے ابراہیم اواہ, بہت زیادہ دعائیں مانگنے والے تھے. اسی باب کی حدیث نمبر 5, یہ حماد ابن عیسیٰ راوی ہیں, عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابی عبداللہ جب روایات میں آتا ہے, یاد رکھیے, جب آپ حدیث پڑھ رہے ہوں، حدیث کی سند پڑھ رہے ہوں، وہاں پر اگر آئے ابو عبداللہ، تین شکلوں میں آتا ہے، ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابی عبداللہ، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، عربی قواعد کی وجہ سے شکل چینج ہو جاتی ہے، ابو، ابا، ابی. ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں، ابا عبداللہ حسین، لیکن جب آپ حدیث میں پڑھ رہے ہوں اور ابو عبداللہ کے بعد کچھ نہ لکھا ہو، صرف علیہ السلام لکھا ہو، تو اس سے مراد کون سی ہستی ہوگی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو؟ ہاں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ یاد رکھ لیں، جب بھی آپ حدیث کی سند پڑھ رہے ہوں اور وہاں پر آئے عن ابی عبداللہ یا قال ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، یا سمعت ابا عبداللہ، آگے علیہ السلام لکھا ہو، نہ لکھا ہو، اگر تو لکھا ہو الحسین تو پھر تو واضح ہے، لیکن اگر کچھ نہ لکھا ہو تو پھر یاد رکھیے کہ حدیثوں کی اسناد میں یہ جو کنیت ہے کس کے لیے مخصوص ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. حدیث نمبر 5، راوی حماد ابن عیسیٰ کہتے ہیں سمعته یقول، میں نے امام کو سنا کہ امام فرما رہے تھے ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، دعا کر اور یہ نہ کہہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. توجہ کیجیے، ادعو دعا مانگ، اللہ کو پکار، ولا تقل یہ مت کہ قد فرغ من الامر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دعا کا کیا فائدہ، تب بھی دعا مانگ. فرمایا کیوں؟ فإن الدعاء هو العبادة، اس لیے کہ یقیناً دعا عبادت ہے. ان اللہ عز وجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ادعونی استجب لکم. یہ میں نے پہلے آپ کو آیات پڑھ کے سنا دی. دوبارہ امام نے دعا کو جو عبادت کہا تو اس کی دلیل کے طور پر یہ آیات ذکر فرمائی. اسی باب کی حدیث نمبر 7، پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے، پانچویں اور اب ساتویں پڑھ رہا ہوں. یہ ساتویں حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اس میں بھی وہی بات کی ہے امام نے کہ الدعاء هو العبادة التي قال الله عز وجل، دعا یہ وہی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ عز وجل نے فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. چونکہ آیت کے شروع میں کیا تھا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے. اس سے اگلا باب ہے، باب ان الدعاء سلاح المؤمن. یہ کس کے بارے میں باب ہے؟ یہ کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا مومن کا اسلحہ ہے، بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اس باب کی حدیث نمبر 5، ان الرضا علیہ السلام انہ کان یقول لاصحابہ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کہ امام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو فقط ایک دفعہ فرمائی ہو. اور یہ جب حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے، یہ اور امپورٹنس بتا رہی ہوتی ہے بات، کہ یہ ایسی بات تھی جو بار بار تکرار فرماتے تھے، کہ امام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے علیکم بسلاح الانبیاء. علیکم کا معنی ہوتا ہے، اس کا سمپل معنی ہوتا ہے تم پر، علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر، لیکن بعض اوقات علیکم کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، تم پر ہے، یعنی خود کو لازم کر لو، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور وہ کیا ہے؟ بسلاح الانبیاء، انبیاء کے اسلحے کو، سادہ اردو میں ترجمہ کروں تو یوں ہے کہ انبیاء کا اسلحہ ہر وقت اپنے پاس رکھو، وہ اسلحہ جو انبیاء استعمال کرتے تھے ہر وقت تمہارے پاس ہونا چاہیے، علیکم، خود پہ لازم کر لو. اور وہ اسلحہ کیا ہے؟ فقیلا، تو امام سے کہا گیا وما سلاح الانبیاء، اور وہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الدعاء. انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ الدعاء. اب یہاں پر ذرا بات سمجھ لیں، آدھی بات خراب کر دیتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے؟ الدعاء سلاح الانبیاء، سلاح الانبیاء، دعاء انبیاء کا اسلحہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے دشمنوں کا لشکر میدان میں آتا تھا، وہ بغیر کوئی اسلحہ لیے صرف دعائیں کرتے ہوئے نکلتے تھے. جی ایسا ہوا ہے؟ وہ جو انبیاء کا سردار ہے، جو سرور کائنات ہے، جن کی دنیا میں تشریف آوری کے ایام، اور اسی کی مناسبت سے ہفتہ وحدت ابھی پچھلے ایام میں جن کو اللہ نے عقل دی تھی انہوں نے منایا، ٹھیک ہے، جیسے منانا چاہیے تھا، امت کے بارے میں کہ امت میں تفرقہ کیسے ختم کیا جائے، تو وہ اللہ کا آخری اور اللہ کا سب سے عظیم عظیم ترین ہستی اللہ کے بعد، وہ جب میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے پاس صرف دعا ہوتی تھی یا تیر اور تلوار اور نیزے بھی لے کے نکلتے تھے؟ جی تو بات کو سمجھیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جی ہمارے پاس انبیاء کا اسلحہ آ گیا، ہم نے امام کا کال سن لیا، اب ہم دعا سے ہی بم چلائیں گے اسرائیل پر، اور دعا سے ہی بم چلائیں گے دشمنان اسلام پر. تو جو اس قسم کے فقط دعا کرنے والے ہوں، اللہ ان کی دعائیں اسی سپیڈ سے واپس پھینکتا ان کی طرف، ٹھیک ہے؟ نہج البلاغہ میں، مجھے معلوم نہیں ہے کتاب الدعاء میں ہے یا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو ابھی تازہ مطالعہ نہیں کیا، ابتدائی احادیث کا مطالعہ کیا تھا یہاں پر بتانے کے لیے، لیکن نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ کہ مولا کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، الداعی بلا عمل، بغیر عمل کیے دعا مانگنے والا، یعنی آپ جس کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ذرا پہلے تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر وہاں پہ مجھے پیاس لگی ہو، وہاں پہ پانی کی بوتل پڑی ہو، ٹھیک ہے، میں کہوں یا اللہ میری پیاس بجھا، ٹھیک ہے، بوتل وہاں پڑی ہوئی ہے، یا اللہ میری پیاس بجھا، تو پیاس نہیں بجھے گی، ٹھیک ہے نا، پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ جو ظاہری کام میں خود کر سکتا ہوں میں وہ نہیں کر رہا. جو کام بندے کے بس میں ہے، اسے جب یہ کام چور اللہ کے ذمہ ڈالتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، کہتا ہے نکل میدان میں، تو میرے نبی سے زیادہ تیری دعا میں تاثیر ہے. میرا نبی میدانوں میں نکلتا تھا، میرے نبی نے زخم کھائے ہیں، میرے نبی نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، تو کون ہے کہ میدان میں نہ نکلے اور دعائیں مانگے؟ وہ ایک چھوٹی سی جوک بھی سن لیں. ایک بندہ تھا، وہ دعائیں مانگا کرتا تھا، جب بھی لاٹری کوئی تھی، لاٹری جب بھی لاٹری کا وہ قرآن اندازی کے دن آتے تھے قریب، تو یہ بڑے بڑے لمبے سجدے کرتا، دعائیں مانگتا، یا اللہ میری لاٹری نکل جائے، یا اللہ میرا ہی نام نکل آئے، یا اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو نہیں لاٹری نکلتی تھی. ایک دفعہ ہوا، بڑی دعائیں مانگی، گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا، نہیں نکلی لاٹری. یہ بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندہ یہ دیکھے کہ پہلے میں نے وہ کرنا ہے جو میرے بس میں ہے، اگر بندہ وہ نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ نہیں نکلی لاٹری، دوسری دفعہ پھر نہیں نکلی، تیسری دفعہ پھر نہیں نکلی، چوتھی دفعہ جب آئی تو یہ من گھڑت سی بات ہے، پہلے سے آپ کو پتہ ہو. تو ایک فرشتے کو بھیجا گیا، وہ فرشتہ آیا اور جب وہ سجدے میں گر کے دعائیں مانگ رہا تھا تو اس نے پیچھے سے زور سے کک لگائی اس کو اور کہا کہ بدبخت پہلے لاٹری کا ٹکٹ تو خرید. بغیر ٹکٹ کے ہی لاٹری جیتنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا جوک تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الداعی بلا عمل، بغیر عمل کے دعائیں مانگنے والا. ابھی انشاءاللہ دعائے کمیل پڑی جائے گی، یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو تیری رحمت نازل ہونے سے روک، یا اللہ میرے وہ گناہ فرما معاف فرما جو یہ کرتے ہیں، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، اور بڑے خشوع و خضوع سے. یہ ایسا ہے جیسے بغیر ٹکٹ خریدے لاٹری نکلنے کا انتظار کر رہا. دعا کو سمجھے. فرمایا مولا نے الداعی بلا عمل، بغیر عمل کے دعا مانگنے والا، کرامی بلا وتر، ایسے ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا، بغیر کمان کے. اور اگر اس زمانے میں بندوق ہی ہوتی تو حدیث کیا ہوتی؟ بغیر بندوق کے کارتوس چلانے والا، ٹھیک ہے؟ بغیر بندوق کے کارتوس کیا کرے گا؟ کمان چاہیے ہوتا ہے. تو دعا کو اپنے نشانے پر، استجابت کے مقام پر پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ جو بندہ خود کر سکتا ہے وہ خود کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے. مثلا جنگ بدر میں رسول اللہ نے جتنے ساتھی جمع کر سکتے تھے جمع کیے، جتنا اسلحہ موجود تھا، جتنے جانور، گھوڑے یا اونٹ، جتنا کچھ ہو سکتا تھا کیا، پھر میدان میں پہنچے، وہاں جا کے دعا مانگے. کہ جو ہمارے بس میں تھا، تو جب رسول اللہ کے لیے وہاں جانا، عمل کرنا ضروری ہے اور پھر دعا ہوگی، تو اس کے بعد کسی کا اتنا مقام نہیں ہے. وہ کہا یا اللہ میں نے تو عمل نہیں کرنا. جو ایسا کرتا ہے اصل میں فکری طور پر یہودی ہے وہ، کیونکہ یہودیوں کی یہ بات اللہ نے قرآن میں کوٹ کی ہے، نقل کی ہے، کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس ارض مقدس میں گھسو جا کر، آگے جو قوم تھی وہ طاقتور تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لڑنا، اور جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم دیا کہ چلو میرے ساتھ اور جہاد کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ المائدہ میں یہ آیا ہوا ہے، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ فذهب انت وربک فقاتلا. اے موسیٰ، تو اور تیرا رب، تو نے ہمیں بتایا نا رب بہت پاورفل ہے تیرا، تو تو اور اپنا رب بھی نہیں کہا، کہا تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کو مار مار کے نکال لو گے، پھر وہاں پہ ہم فتح کا ڈنر کھانے کے لیے آ جائیں گے. تو یہ سیرت، بغیر عمل کیے فتوحات طلب کرنا، دشمن ہمارے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ غیر ذمہ دار اور کامچور قوم کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے لیے عمل کو شرط رکھا ہے، وہ بغیر عمل کے دعائیں مانگنے سے نہیں ہوتے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور اس سلسلے میں کہا کرتا ہوں، آپ بھی توجہ کیجیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری درستگی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں اور ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، باقی سارے باطل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے فرقے ہیں تقریباً سارے کے سارے اسرائیل کی نابودی کی دعائیں مانگتے ہیں. تو چلو جو باطل فرقے ہیں ان کی تو قبول نہیں ہونی، جو برحق فرقہ ہے، مسلک ہے، اس کی بھی قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثلاً حج کے لیے جائیں، وہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو ابھی تو خیر وہاں بھی کام خراب ہو گیا، لیکن بالآخر اسرائیل کے خلاف دعائیں پتہ نہیں کب سے مانگی جا رہی ہیں. مسجد نبوی میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، بیت اللہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی مسجدوں میں، مقامات مقدسہ، ایران، عراق، ہر جگہ پر دعائیں مانگی جاتی ہیں اسرائیل کے بارے میں، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے نجات کا طریقہ صرف دعا نہیں ہے، اس سے نجات کا طریقہ دعا، اس سے نجات کا طریقہ مقاومت ہے، استقامت ہے. دعاؤں سے اللہ ایسے کام نہیں کرتا، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. بس یہ جو میں نے کہا، یہ جو اس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا اسلحہ ہمیشہ اپنے پاس رکھو. پوچھا گیا انبیاء کا اسلحہ کیا ہے تو امام نے فرمایا وہ دعا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی عمل نہیں کرنا. جہاد کے لیے اگر وقت جہاد آئے تو تیار نہیں ہونا, دعائیں مانگنی شروع کر دینی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. کمزور قومیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کا قاضی کون ہے؟ اللہ. جس نے تقدیر کے فیصلے کیے ہیں اس کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, اس نے پہلے دن سے یہ لکھ دیا ہے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ جو کمزور ہوگا وہ مار کھائے گا, جو کمزور ہوگا وہ مار کھائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مومن نکلیں میدان میں نکلیں تو پھر اللہ کہتا ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ, کتنے ہی قلیل گروہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اذن سے کثیر گروہوں پر غلبہ پایا. پھر اللہ مومن کو ہیلپ کرے گا, لیکن کون سے مومن کو؟ جو میدان میں نکلے گا. میدان میں نہ نکلے تو پھر صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. بس یہ جو دعا صلاح انبیاء ہے تو اس میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کیسے دعا مانگتے تھے, کچھ کر کے دعا مانگتے تھے یا بغیر کچھ کیے صرف دعائیں مانگتے رہتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کے بعد ایک باب ہے, باب ان من دعا استجیب لہ, کہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. یہ ایک باب ہے, اس کی دوسری حدیث توجہ فرمائیے. یہ بھی عن ابی عبداللہ علیہ السلام, ابو عبداللہ سے کون مراد ہے یہاں پر؟ صلی علی محمد اللہ. اب دیکھیے اللہ کے جو اس کائنات کا مالک ہے, امام کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں. فرماتے ہیں امام, فرماتے ہیں ما ابرز عبد یده الی اللہ العزیز الجبار, کوئی بھی بندہ جب اپنا ہاتھ باہر کرتا ہے, بلند کرتا ہے, پھیلا دیتا ہے اللہ کے سامنے جو عزیز اور جبار ہے, یعنی وہ بہت بڑا ہے. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سب پر غالب آتا ہو اس پر کوئی غالب نہ آ سکے, ہر کام کرنے پر وہ غالب ہے. اور جبار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نقصان ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو وہ جوڑ سکتا ہے, وہ کمیوں کو پورا کر سکتا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں ہے, یا جابر العظم الکثیر, یہ جابر سے ہی جبار ہوتا ہے, یا جابر العظم الکثیر, اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. اب جبار کا معنی سمجھ آ گیا, جبار یعنی بہت زیادہ یہ کام کرنے والا. جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اس اللہ عزیز اور جبار کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو اِلَّا اسْتَحْيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَرُدَّهَا صِفْرًا, تو اللہ کو حیا آتی ہے بغیر ہاتھ پہ کچھ ڈالے واپس کرے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ڈالے ہی نہ, بہت سب سے بڑا آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مالدار جو کیا کہیں, کریم بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بعض ایسے لوگ سنیں گے کہ بھائی وہ کسی کو خالی نہیں پلٹاتا, جاؤ کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجے گا. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی غیرت, ان کی اندر جو وہ کریمی کی صفت ہے, بزرگواری کی صفت ہے, وہ گوارا نہیں کرتی, ان کو بس ہوتا اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے پلٹاتے ہیں. تو پھر اللہ کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اس اللہ عزیز اور جبار کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ استحیا, اللہ کو حیا آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا کرے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس پلٹا دے. حتی یجعل فیہا من فضل رحمتہ من یشاء، یہاں تک کہ جو اپنی رحمت سے فضل سے کچھ نہ کچھ جو وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ پر ڈال دیتا ہے. یہ ہاتھ پر ڈالنے سے مراد ظاہر ہے کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، یعنی عطا کا حکم جاری فرما دیتا ہے. توجہ کر، اب جب ایسا ہے، بہت خوبصورت ہے، دیکھیے جب ایسا ہے تو کیا کرو، امام فرما رہے ہیں فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، آئندہ سے دعا مانگنے کے بعد یہی فیلنگ ذہن میں رکھنی آپ نے جو امام بتا رہے ہیں، بس جب تم میں سے کوئی بھی دعا مانگے، یعنی میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، امام فرما رہے ہیں اب جب یہ جان چکے ہو کہ اللہ کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے ہاتھ پر، چاہے اگر بندہ بغیر عمل کے دعا مانگ رہا ہے تو عمل کی توفیق ہی ڈال دے، وہ چیز نہ دے جو مانگ رہا ہے لیکن عمل کی توفیق ہی دے دے اس کو، کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے اس کی جھولی میں، سمجھ رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا. تو جب ایسا ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے ہاتھ پر تو پھر کیا کرو، فَإِذَا، جب ایسا ہے فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کوئی بھی دعا مانگے، فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ، تو اپنے ہاتھوں کو واپس نہ لے جائے اپنی جگہ پر، حَتَّى يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، قبل اس کے کہ اس ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے سر پر مل لے. کہ اللہ نے جو ڈالا ہے گویا کہ اس کو اپنے اوپر مل لے. اب آپ کو سمجھ آئے یوں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے، چہرے پر بھی اور سر پر بھی. یہ ایک اللہ سے لنک کا اور ملنے کا ایک احساس ہے. کہ آپ یاد رکھیے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہماری کیفیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً ایک قاری آگے بیٹھ کے دعا پڑھ رہا ہے اور پیچھے دعا مانگنے والا صفحے چیک کر رہا ہے کتنے رہ گئے ہیں دعا کے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی دعا سے زیادہ دعا کے بعد والی نیاز پر توجہ ہے، چائے پر توجہ ہے. ٹھیک ہے، یا جو دوست آئے ہوئے ہیں کون کون سی گپے لگانی ان کے ساتھ، اس پر توجہ ہے. تو پھر اس کو وہی ملنا ہے جس کی طرف توجہ ہے. تو جب دعا کریں تو یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں، میں تو ابھی چند ایک زیادہ آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے نا، ویسے ایک ٹرینڈ ڈالیں، آپ کوشش کریں کہ جب خطبہ تشریف لائیں تو ان سے کہیں کہ اپنے نقطوں سے بہتر ہے ہمیں، ہم بچپن سے خطیبوں کے نقطے سنتے آ رہے ہیں، یہ ہو گیا تو واہ واہ، تو پتہ نہیں مجمع کدھر چلا گیا، تو تمہاری آوازیں نہیں آ رہی. اس قسم کی ڈرامے بازیوں سے بہتر ہے ان سے ڈیمانڈ کریں ہمیں آپ آیات قرآن سنائیں یا پڑھ کے ہمیں فرامین معصومین سنائیں. ٹھیک ہے نا، تھوڑا ٹرینڈ چینج کریں، تھوڑا ماحول کو، مجالس کے ماحول کو درسی بنائیں، جیسے کچھ سیکھنے آئے ہیں، تماشا دیکھنے تھوڑی آتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر نکلے، کیا ہوا؟ بڑا مزہ آیا. مزہ لینے آئے تھے جی، یا علم لینے آئے تھے، معرفت لینے آئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو جو مزہ لینے آتا ہے مزہ لے کے چلا جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو. توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو مجالس ہیں اور یہ جو محافل دینی ہوتی ہیں یہ سیکھنے سکھانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا، تو خطیبوں کے نقطوں سے بہت زیادہ اوپر کی چیزیں ہیں فرامین اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھیے محمد وعلیٰ محمد. اگلا ہے باب الہام الدعاء. الہام کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو، آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز سالو نہ ہو رہی ہو، اچانک فلیش آپ کے دماغ میں ہو اور آپ کو مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، باہر نکلنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، اسے کہتے ہیں الہام سادہ لفظوں میں. باب الہام الدعاء، دعا کا الہام ہونا، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اس باب کی حدیث نمبر 2 یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن, کوئی بھی ایسی بلا کہ جب وہ بندہ کسی بندہ مومن پر نازل ہوتی, آزمائش ہوتی ہے سب کی, کوئی بھی بلا, بلا کا عربی جو ہے وہ معنی, اصل میں یہ عربی کا ہی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش یا وہ چیز جس کے ذریعے آزمائش ہوتی. جب بھی بندے پر کوئی آزمائش, بندہ مومن پر کوئی آزمائش نازل ہو, فَيُلْهِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الدُّعَاءَ, اور مصیبت کے آتے ہی اللہ کی طرف سے اسے دعا کا الہام ہو جائے کہ بجائے ادھر ادھر چوکٹوں پہ بھاگنے کے, دروازے کھٹکھٹانے کے, مجھ سے آ کے دعا مانگ. یہ جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ مخلوقات کے چکر میں ہوتے ہیں, جناب ایس ایچ او سے کر دو, یہ کر دو, ظاہری اسباب کی طرف جانا چاہیے لیکن مسبب الاسباب پر اصل امید رکھنی چاہیے. یعنی جب کسی, فرض کریں کسی بندے سے ملنا ضروری ہے اس کام کے لیے, تو ملے لیکن اس بندے کو اصلی سبب نہ سمجھے. کس کو سبب سمجھے؟ اللہ کو. تو جب اللہ یہ دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ تو اس نے تو لینا ہی مجھ سے ہے اور طرف توجہ ہی نہیں کرتا, تو پھر اس کے لیے دینے کی طبیعت بھی اس کی پھر زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے پاس تو آ کے خانہ پوری کرتا ہے جو بچپن سے سیکھا ہے, ابھی ادھر بھی دعا مانگنی ہے, اصل توجہ اس کی کسی اور پر ہے, تو پھر اللہ بھی کہتا ہے ادھر سے ہی لے جا کر, میرے سے اصل توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے. اور ظاہری اسباب سے غفلت نہیں کرنی ہوتی, وہ ظاہر ہے کہ پورے کرنے ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ عمل کرنا ہوتا ہے. عمل یعنی ظاہری اسباب کو حاصل کرنا. جب بھی کوئی آزمائش کسی مومن بندے پر نازل ہو تو اللہ اسے دعا کا الہام کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان کشف ذلک البلاء وشیکن, تو یہ بندہ جان لے کہ یہ جو دعا کا الہام ہوا ہے اس کا مطلب ہے بلا بھی جلدی جانے والی ہے, اور جو دعا نہیں مانگتا اس کی بلا جلدی جانے والی نہیں ہے. اور اس کے برعکس بھی فرمایا, میں صرف اردو میں ترجمہ کر دوں, کہ جب بھی کوئی بلا کسی بندے مومن پہ نازل ہوتی ہے اور دعا کرنے کی توفیق اس سے روک لی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے ہوتا ہے کہ اس کی بلا طولانی ہوگی. فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَا وَالتَّذَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, پس جب بھی بلا نازل ہو تو اپنے اوپر لازم کر لو دعا مانگنا اور گڑ گڑانا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس سے اگلا باب ہے, باب التقدم فی الدعاء. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے, توجہ کیجیے گا, اور اسی کی ایک یا دو حدیثیں سنا کے آج کی اس اپنی آرائز کو میں تمام کروں گا. سنے توجہ سے, بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات, اور بیان کا انداز بھی بہت بہترین. باب التقدم فی الدعاء, دعا میں پہل کرنا. کیا مطلب؟ یعنی بندہ اس کا انتظار نہ کرے کہ مشکل آئے گی تو دعا مانگوں گا. جی, مشکل آئے گی تو دعا مانگ. آپ دیکھیں اہل بیت اس میدان کے سردار, چیمپئن, اللہ سے کیا رابطہ رکھنا ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. اب دیکھیں بیان کیسے فرماتے ہیں. اس کی پہلی حدیث اس باب کی, باب التقدم فی الدعاء, عن ابی عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من تقدم فی الدعاء, جو دعا میں, تقدم یعنی پہل کرنا, پہلے آگے بڑھ جانا, جو دعا میں تقدم کرتا ہے استجیب له اذا نزل به البلاء, تو جب پھر اس پر بلا نازل ہوتی ہے اس کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وقالت الملائکہ, یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اور جب وہ دعا مانگتا ہے جو پہلے بھی دعائیں مانگتا تھا جب مصیبتوں میں نہیں تھا, آرام آسائش مال کی فراوانی صحت بھی تھی, پھر بھی دعائیں مانگتا تھا, اب اس پر بلا آئی مصیبت آئی, اب جب یہ دعا مانگتا ہے وقالت الملائکہ تو اس کی دعا سن کر فرشتے کہتے ہیں صوت معروف, یہ تو جانی پہچانی آواز ہے, اس کی آواز سنتے رہتے ہیں ہم, جانی پہچانی آواز. ولم يحجب عن السماء, اور پھر آسمان پر جانے سے اسے روکا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا, بعض جگہ ہوتی ہے نا کہ آپ وہاں جانے لگے تو چیک کہتے ہیں, کارڈ نکالو فلان کرو, لیکن بعض لوگوں کی اتنی وہاں پر گارڈ کے ساتھ پہچان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کارڈ نہیں مانگتا, دور سے ہی اشارہ کرنا ہوتا ہے, کہتا ہوں کھول دو یار یہ اپنا بندہ, ایسا ہوتا ہے نا. تو جب ایسی جان پہچان ہو جائے تو اوپر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. کہتے ہیں جانی پہچان, صوت معروف, جانی پہچانی آواز ہے. تو آسمان پہ جانے سے روکا نہیں جاتا. وَمَن لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاءِ, اور جس کو صرف اللہ تبھی یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت پڑتی ہے اور جب آسائش کا زمانہ ہو, اللہ بھولا ہوتا ہے. اس کا یہ گلہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کیا ہے, جب پھنس جاتے ہو تب میں یاد آتا ہوں, اور جب میں نکال دیتا ہوں ایسے گزرتے ہو جیسے کبھی مجھے دعا مانگی ہی نہیں تھی, کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. بعض لوگ ہم واقعا ایسے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی شدید تکلیف ہو, بے روزگار ہو گیا ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے, یا صحت بہت خراب ہو گئی ہے, تو اتنا اللہ سے جڑ جاتا ہے جیسے جس پہ اولیاء اللہ بھی رشک کریں, اتنی دعائیں مانگتا ہے. اور جیسے مطلب نکلتا ہے ٹھیک ہے, جیسے کوئی جان پہچان ہی اللہ سے نہیں تھی. یہ بہت ہی توفیقات سلب کرنے والی حرکت ہے, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں, جو اللہ سے مطلب پرستی کرتا ہو پھر اس سے زیادہ پستی اور انسان تصور نہیں کر سکتا. وَمَن لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاءِ, اور جو پہلے سے دعائیں نہ مانگتا ہو, لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ اِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاء, تو پھر جب اس پر مصیبت آتی ہے اس کی دعا نہیں مانگی جاتی. وقالت الملائکہ ان ذا الصوت لا نعرف, یہ آواز ہماری جانی پہچانی نہیں ہے, کون بول رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا اس سے تعارف نہیں ہے, لہذا اس کو جلدی جلدی اوپر جانے نہیں دیتے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور اسی بات کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا, توجہ کیجئے, بات تمام کرنے لگا ہوں, احادیث بہت ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت تمام ہے. اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا, حدیث نمبر 4 ہے اس باب کی, یہ بھی چھٹے امام سے ہے, من سر رہو, جسے یہ بات اچھی لگے, جسے اس بات جو اس بات کو اچھا جو اس جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے, کہ جب بھی اس پر کوئی شدت آئے اس کی دعا قبول ہو جائے, جس کو یہ بات پسند ہو, فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ, تو اسے چاہیے کہ آسانیوں کے زمانے میں بھی کثرت سے دعائیں مانگے. اگر تمہیں یہ چاہیے کہ جب پھنسو تو دعا فوراً قبول ہو, تو جب نہیں پھنسے ہوئے تب بھی کثرت سے دعائیں مانگو, یہ فارمولا امام نے بتایا, اس وقت بھی پھر تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. اور آخری حدیث اگرچہ مفہوم یہی ہے لیکن بیان کر دوں, یہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, امام فرماتے ہیں کان جدی یقول, میرے جد فرمایا کرتے تھے, تقدم فی الدعاء, دعا میں پہل کیا کرو, یعنی مصیبت کا انتظار نہ کیا کرو, فإن العبد اذا كان دعاء, اس لیے کہ بندہ جب بہت زیادہ دعائیں مانگنے والا ہوتا ہے, فنزل به البلاء فدعا, تو جب پھر ایسا ہی بندے پر جب بلا نازل ہوتی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے, قیل صوت معروف, تو
تو کہا جاتا ہے جانی پہچانی آواز ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَعَاءً, اور جب زیادہ دعائیں مانگنے والا نہ ہو, فَنَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فَدَعَا, اور ایسے بندے پر جب بلا نازل ہو اور وہ دعا مانگے, قِيلَ أَيْنَ كُنْتَ قَبْلَ الْيَوْمِ, آج سے پہلے کہاں تھا؟ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ گویا کہ فرشتے اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ ڈائلاگس بولتے ہیں کہ کبھی مبارکباد دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آج سے پہلے تو کہاں تھا, کہ ہم ان کی آواز کو اس طرح سے سن نہیں سکتے مگر جان سکتے ہیں ان فرامین سے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچے. صلوات پڑھیے محمد والے.
ایک آدھ جملہ اپنے دلوں کو دعاؤں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے احادیث میں پڑھ نہیں سکا کہ آگے یہ دعائیں ہیں کہ جب انسان پر گریے کی کیفیت طالب ہو تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آ رہا ہو تو کوئی اپنی مصیبت, کوئی اپنا بچھڑا, اسے یاد کر لو, لیکن کوشش کرو کہ رونا آئے, اور اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر مبارک باد, پھر مبارک باد, اس لیے کہ آنسو تبھی آتے ہیں جب انسان کا دل خالص ہوتا ہے. جب دل خالص ہو جاتا ہے, ملاوٹیں نکل جاتی ہیں, تب انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گزشتہ ایام رسول اللہ سے منسوب ایام تھے, علیہ افضل التحیت والسلام, اور ایک آیت کثرت سے تکرار کی, اللہ نے توفیق دی, سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کا تعارف کروایا ہے اور فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. بس اسی بات پر آپ کی توجہ کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے, تمہارا حصہ ہے, پرایا نہیں ہے, تمہارا اپنا ہے. ظاہر ہے اپنوں کو اپنوں کے درد کا احساس ہوتا ہے, یہ بات کہنا چاہتا ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, کہ جن کی طرف یہ رسول آیا ہے ان میں سے کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف ہو, کوئی اور برداشت کر لے تو کر لے, اس رسول سے برداشت نہیں ہوتی. یعنی رسول کو اللہ نے اتنا نرم دل دیا ہے, اتنا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے عزیز علیہ ما عنتم, ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے ہمارے رسول کو وہ چیز برداشت کرنا بڑا سخت ہے, اس کے لیے اس سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب یہ آیت پڑھتا تھا اور یہ لفظ پڑھتا تھا تو ذہن میں فوراً خیال آتا تھا کہ وہ رسول کہ جس سے برداشت نہیں ہوتا, کہ اس کا امتی بھی کسی تکلیف میں ہو, خدا جانے اس رسول نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب اس کے حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے. کون سا حسین, کتنے فرامین اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو بتائے حسین کے بارے میں, کبھی صحابہ کرام کے سامنے ان دونوں شہزادوں کے بدن کو سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے جنت کی خوشبو آتی ہے حسن اور حسین کے بدن سے. ایک دفعہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں شہزادے سامنے سے پچھلے دروازے سے داخل ہوئے, کمیزیں لمبی تھی, پیروں میں پھنسی اور شہزادے گرے زمین پر, اللہ کے نبی نے خطبہ دینا چھوڑ دیا, ممبر سے نیچے اترے, دوڑ کر دونوں شہزادوں کے پاس پہنچے, دونوں کو زمین سے اٹھا کر سینے سے لگایا, ممبر پر واپس آئے, ایک زانو پر حسین, ایک زانو پر حسن, اور اپنے صحابہ سے فرمایا ان دونوں کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ان دونوں کی تکلیف پر میں صبر نہیں کر سکتا، تو بس میں عزاداروں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے دلوں کو اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے آمادہ کیجئے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے نرم کیجئے۔ خدا جانے کیسے رسول اللہ نے برداشت کیا ہوگا کہ جب عصر عاشور حسین گھوڑے سے گرے ہوں گے اور حسین کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا اور اس کے بعد بھی ظالموں کی پیاس نہ بجھی، انتقام کی پیاس نہ بجھی، اور ایک ظالم نے حکم دیا کہ گھوڑے تیار کیے جائیں اور حسین کے بدر کے اوپر سے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف گزار دیے گئے، اور وہ بدن جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے اس بدن کو گھوڑے کو سمو کے نیچے پامال کر دیا۔ الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں ہماری دعاؤں میں توجہ اور خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد، شب جمعہ ہے، بابرکت شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ پروردگار جن محرومین کے ابتدائے مجلس میں نام لیے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہماری ملت کے وہ افراد کہ جن کو اٹھا لیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے، اور ان کے خاندان ان کی رہائی کی خبر سننے کے منتظر ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ان کی جلد رہائی کی خبر سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مشکلات کا فتنوں کا دور ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ آخر الزمان میں ان کا بیٹا آئے گا، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ آئیں گے اور تمام ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لیں گے اور اس دنیا کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اگر ان کے ظہور میں کچھ رکاوٹ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، پروردگار ان کوتاہیوں کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کوتاہیوں کو اپنے وجود سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے حقیقی منتظر کہ جن کی زندگیوں کو، جن کے شب و روز کو دیکھ کر ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے دل کو سکون پہنچے، ایسی زندگیاں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔